من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، وهو الذي ليس لقضائه دافع ولا لأطائه مانع، فطر أجناس البدائع وهو الجواد الواسع الذي لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. الدرود بهجي محمد وعلى محمد. حضرات گرامی، علم اور اطاعت الہی کے عنوان سے آج یہ تیسری تقریر ہے. جمعہ کا دن تھا آج، جو کہ منسوب تھا کل شب جمعہ منسوب تھی سید الشہداء سے، اور آج جمعہ کا دن تھا جو گزر گیا. یہ منسوب ہے اور متعلق ہے امام عصر حضرت حجت ابن الحسن المہدی علیہ الصلوۃ والسلام. دو چار جملے کہوں گا، تاکید کی ہے علماء نے بہت زیادہ کہ جمعہ کے دن عصر کے وقت حضرت حجت کو یاد کیا جائے، اور جو زیارت ہے مختصر مستحکم مضمون کے لحاظ سے بھی علماء کی توجہ رہی ہے، روایت بھی کافی قوی ہے، وہ زیارت آل یاسین ہے. بہت سے حضرات دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، طویل ہیں، بعض کی ہمت نہیں ہوتی، کوئی بھی وجہ ہو، تو وہ زیارت آل یاسین کو یاد رکھیں. اس کے بعد ایک دعا ہے، قدر طویل ہے، اگر وہ دعا پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن زیارت آل یاسین پڑھیں جمعے کے دن. اگر انسان کو مشغولیت اور مصروفیت ایسی ہے کہ وہ بیٹھ کر مفاتیح کھول کر زیارت آل یاسین نہ پڑھ سکے، تو 100 دفعہ جمعے کے دن عصر کے بعد، نماز عصر پڑھنے کے بعد 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہی صلوات جمعے کے دن صبح کے بعد بھی آئی ہے، کہ انسان توجہ رکھے کہ وہ کس کی ولایت کے تحت زندہ ہے. امام حسن مجتبیٰ کی امامت کا دور تھا، لوگوں نے آ کر گفتگو کی. امام مجتبیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر امیر المومنین آ کر گواہی دے دے میرے بارے میں تو کیا مان لو گے؟ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا پڑھی، کیا پڑھا، نماز میں کیا دعا مانگی، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن عمل آپ نے یہ انجام دیا امام حسن مجتبیٰ نے. اور ایک دفعہ دیکھا کہ مولا کائنات شہادت کے بعد تشریف لائے اور یہ جملہ فرمایا: لیس بمیت من مات منا، جو ہم میں سے مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا. لیکن دیکھو، حجت تم پر اس وقت حسن ابن علی ہے. تم یہ کہہ کر حسن ابن علی کی مخالفت نہ کرنا کہ علی تو یہ کہتے تھے، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا پچھلے والے کی تصدیق اور تائید بھی کرتا ہے، اور گزشتہ امام کی باتوں کی تشریح اور تفسیر بھی کرتا ہے. اگر تمہاری پیش کردہ تفسیر امیر المومنین کی کسی بات کے سلسلے میں امام حسن سے ٹکرائے، تو اپنے آپ کو غلط ماننا، غلط ثابت کرنا، اور امام حسن کو ماننا، کیونکہ حجت یہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں مولانا امام زمانہ، امام زمانہ تو اس وقت کیا امیر المومنین امام نہیں ہے؟ کیا امام حسن امام نہیں؟ کیا امام حسن مجتبیٰ امام نہیں؟ سب کے سب اس وقت بھی امام ہیں، عہدہ سلب نہیں کیا گیا، حجت خدا ہیں. بے جان ذریح جس نے ان کی قبروں کا احاطہ کر رکھا ہے اس سے معجزات صادر ہوتے ہیں. ان کے جسم اور روح کی بات چھوڑ دیجئے, لیکن حجت اس وقت امام زمانہ ہے جس کی ولایت کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے؟ دعا کیجئے کہ جتنے وعدے دیے ہیں میں نے آپ کو وہ ان 10 دنوں میں پورے ہو جائیں, کہ اطاعت الہی کے عنوان سے ارادہ ہے میرا اور ذہن میں یہ موضوع ہے, نوٹ کر کے بھی رکھا ہوا ہے میں نے, کہ اطاعت الہی کے عنوان سے اس بات کا ذکر بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اپنی استطاعت کے مطابق کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں ایک معصوم کا ہونا ضروری ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا قرآن اس عقیدے کی تائید کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر امام معصوم نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ بہت اچھی بات کہہ دی آپ نے, جی بالکل قیامت آ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے چل کر انشاءاللہ. تو کل جہاں تک گفتگو پہنچی تھی توحید کے عنوان کے تحت, وہ یہ تھی کہ آئمہ نے کس انداز سے خدا کا تعارف کروایا, آئمہ نے کس انداز سے خدا کی ذات کے بارے میں ہمیں اطلاع دی, خبر دی, روشناس کروایا. دیکھیے کل جو میں نے ایک بات کی اسی سے متصل کر رہا ہوں کہ اگر کوئی خدا کا انکار کر بیٹھے کہ میں خدا کو نہیں مانتا تو پہلے, یہ کل کی بات ہے, تو پہلے یہ پوچھنا پڑے گا نا کہ تم خدا کے تصور کو کس انداز سے اپنے ذہن میں سمجھتے ہو. ہو سکتا ہے تم جس خدا کو مانتے ہو اگر اس خدا کی تصویر امام کے سامنے رسول کے سامنے پیش کرو تو رسول بھی اس خدا کے تصور کو نہ مانے. تو پہلے خدا کے تصور کی ہمیں تصحیح کرنی پڑے گی کہ ہم خدا کو کس انداز سے مانتے ہیں. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی, کیا خدا کو ہم موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے, کیا ہم خدا کو موبائل فون کے اس بوسٹر یا اس اینٹینا کی طرح مانتے ہیں, ہائی ٹینشن ٹاور کے اوپر جو لگا ہوا ہو کہ مرکز ایک ہے, شعائیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں؟ اگر ہم اس طرح سے خدا کو مانتے ہیں تو دیکھیے مولا نے فرما دیا, داخل فی الاشیاء لا کا دخول شیء فی شیء وخارج عن الاشیاء لا کا خروج شیء عن شیء. خدا ہر جگہ ہر مقام پر ہے لیکن اس انداز سے نہیں کہ جس طرح کوئی چیز کسی چیز میں داخل ہو جاتی ہے. اور دیکھو خدا ہر چیز سے باہر ہے لیکن اس انداز سے باہر نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی چیز کسی مادی چیز سے باہر ہو جائے. تو دیکھیے اگر خدا کا تصور آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ خدا ایک اینٹینا کی طرح ایک مقام پر موجود ہے اور اس کی شعائیں ہر جگہ پھیل رہی ہیں, تو معصوم نے خدا کے اس عقیدے کی نہیں فرمائی ہے. خدا کسی ایک خاص مقام پر نہیں ہے, کیونکہ کسی ایک خاص مقام پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا مادی ہے یا مادہ ہے, میٹر سے مل کر بنا ہے. اور جب یہ کہہ دیں گے آپ کہ وہ مادے سے مل کر بنا ہے تو مادہ اپنے اجزاء کا اور پارٹیکلز کا محتاج ہوتا ہے, بس خدا اپنے اجزاء کا محتاج ہو جائے گا. جو محتاج ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اور دیکھیے اب امام کی حدیث کی تشریح کے سلسلے میں کل امام کی جو 8ویں امام کی حدیث تھی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی, اپنی پوری بے بذاتی اور بے مائیگی کے ساتھ اس حدیث کی تشریح کرنے کی جرت کر رہا ہوں, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوشش کر رہا ہوں, جرت کر رہا ہوں آپ حضرات کے ذہنوں تک اس حدیث کا موضوع اور محصل اور مضمون پہنچ جائے. امام نے کیا فرمایا تھا کل کہ لما اجزت حواسک عن ادراکہ انکرت ربوبیتہ. اے شخص, 8ویں امام کی حدیث کل یاد ہے نا, بس میں اس کو پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. اے شخص دیکھ, جب تیرے حواس نے خدا کو درک کرنے سے انکار کر دیا اور تو نے دیکھا کہ خدا تیرے 5 حواس کے تحت نہیں آ سکتا, تو تو نے کہا کوئی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ان 5 حواس کے ذریعے اسے درک کیا جا سکتا ہے. اب کیونکہ میں ان 5 حواسوں کے ساتھ خدا کو درک نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. اور ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہم اپنے حواس کے ساتھ اسے درک نہیں کر پا رہے تو ہم نے اس کے وجود کو مان لیا. آخر عقیدہ ایک ہے دونوں کا, نتیجہ مختلف ہے. دیکھیے توجہ کیجئے گا, سادی سی انداز سے تشریح کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دنیا میں کتنے مختلف وجود ہیں, حیوانات دیکھ لیجئے, شیر, بکری, گیدڑ, لومڑی, ہاتھی, گائے, بھینس, بکری, یہ حیوانات ہیں. پرندے دیکھ لیجئے آپ, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض دیکھ لیجئے آپ, ہر ایک کا وجود دوسرے سے مختلف ہے یا نہیں، یہ فلسفی نگاہ نقطۂ نگاہ کے مطابق اور بایولوجیکل نقطۂ نگاہ سے. اگر بایولوجیکل نقطۂ نگاہ سے ہر حیوان کا وجود بالکل ہو بہو ایک ہو تو اسپیشیز کا تعدد واقع ہو ہی نہیں سکتا. بہت توجہ کیجیے گا، ہر حیوان، ہر حشرات الارض، ہر کیڑا، ہر جمبندہ، ہر پودا ایک دوسرے پودے سے مختلف ہے، تبھی اس کے پتے مختلف ہیں، پتوں کا رنگ مختلف ہے، پھولوں کی شکل صورت مختلف ہے، پھولوں کا انداز مختلف ہے، اس کی جڑی بوٹیوں میں پائے جانے والے خواص مختلف ہیں. بھائی کہیں تو اختلاف تھا نا وجود میں، جبھی تو یہ رنگ برنگے پودے نکلے. یعنی اتنے زیادہ اختلافات، اور دریائے ایمازون جو برازیل میں ہے، بچے مجھ سے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ ابھی تک سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اسپیشیز کتنی ہے، تنوع کتنا ہے، رنگ برنگے حیوانات، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض کتنے ہیں، کوئی ابھی تک شاید نہ پہنچ پایا ہو. اور بعض ایسی جگہیں ہیں جنہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ورجن پلیسز، ابھی تک وہاں تک کسی انسان کے قدم ہی نہیں پہنچ پائے. تو دیکھیے یہ اتنے سارے وجود مختلف ہیں، شیر، لومڑی، گیدڑ، جتنے بھی حیوانات لیتے جائیے، پودوں میں آپ جتنے پودوں کو اپنے ذہن میں لیتے آئیے، دھاتیں، جتنی دھاتیں آپ کے ذہن میں ہیں، جتنے پودے آپ کے ذہن میں ہیں، جتنے پھل آپ کے ذہن میں ہیں، انہیں جب وجود ملا تو یہ موجود ہوئے. دیکھیے آپ توجہ کیجیے گا، میں کوئی مشکل فلسفیانہ اور منطق اور فلسفے کی گتھیاں نہیں سلجھا رہا، امام کی حدیث کی تشریح کرنے کی جرات کر رہا ہوں. آپ حضرات ذرا توجہ کیجیے، بہت بہت سادی ہے، اور امام کے کلام کا کمال یہی ہے کہ بہت بڑے معانی کو سادے انداز سے پیش کرتے. دیکھیے اتنے سارے موجودات ہیں اور ان موجودات کے وجود میں فرق ہے، انداز میں فرق ہے، ڈائمنشن میں، جہت میں، رنگ میں، جو لفظ آپ استعمال کیجئے فرق ہے. ہے یا نہیں؟ یہ کہیں سے تو اپنے وجود کو کشف کر رہے ہیں نا. چھٹے امام کے پاس جب وہ شخص آیا تھا تو امام نے کہا تھا، اما ان کونت نفسک او لم تکون نفسک، اے شخص یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا کسی اور نے تجھے بنایا ہے، تیسری تو کوئی صورت نہیں نا. تو دیکھیے یہ تمام کی تمام موجودات، جنگلوں میں رہنے والے چرند پرند، درندے، دریاؤں، سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مخلوق، آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے، ان کے اندر تعدد ہے، ورائٹیز ہے، تنوع ہے، رنگا رنگی ہے، یگانگت نہیں ہے. ہر وجود، ہر پرندہ، ہر کیڑا، ہر حشرات الارض اپنے مقام پر ایک الگ نوع لیے ہوئے ہیں. تو دیکھیے جب انہیں وجود ملا تو یہ موجود ہوئے نا. ہاتھی کو بھی وجود ملا وہ موجود ہوا، شیر کو بھی وجود ملا تو وہ موجود ہوا، مرغی کو وجود ملا تو وہ موجود ہوا، آم، امرود، انناس، نیم کا درخت، پالسا، بیری، ان سب کو وجود ملا تو یہ موجود ہوئے. وجود سب کو مل رہا ہے لیکن موجود مختلف انداز سے ہو رہے ہیں. جانے کے بعد بہت توجہ کیجیے گا، وجود سب کو مل رہا ہے لیکن موجود مختلف انداز سے ہو رہے ہیں، تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ یہ سب کہیں ایسے مقام سے اپنے وجود کو لے رہے ہیں کہ جس میں انہیں وجود دینے کی طاقت ہے لیکن وہ ہر وجود سے ماورا ہے. اگر وہ انہی جیسا ہوتا، اگر وہ انہی جیسا ہوتا تو ایک حیوان کی طرح ہوتا، کسی ایک خاص پودے کی طرح ہوتا، کسی خاص جانور کی طرح ہوتا، دس حیوانوں کی طرح ہوتا، بیس کی، سو کی، دو سو کی. حضور 5-6 ہزار اسپیشیز تو دنیا میں، جنوبی حصے میں دنیا کے موجود ہیں، پرندوں کی اور حشرات الارض کی. بھائی وہ خدا اگر ان جیسا ہوتا تو اتنی زیادہ انواع اور اقسام کی مخلوقات ہیں کہ آخر خدا ان میں سے جیسا ہوتا وہ اسی چیز کو پیدا کرتا. یہ مخلوقات کی رنگا رنگی، یہ مخلوقات کا تنوع، یہ مخلوقات کی ورائٹی، وجود سب کو مل رہا ہے، موجود سب ہو رہے ہیں لیکن مختلف انداز سے ہو رہے ہیں. یہ بات بتلاتی ہے کہ وجود دینے والا ایک ضرور ہے لیکن وہ ان سب کے وجود سے کہیں ماورا ہے. امام یہی فرمانا چاہتے ہیں، میرے لحاظ سے کل امام قیامت میں پکڑ لے مجھے، خیر ہماری اتنی اوقات بھی نہیں کہ امام ہم سے سوال کرے، اپنے کسی تیسرے درجے کے غلام کو بھیج دے، وہی ہم سب ہم جیسوں کے لیے کافی ہے۔ تو ایزان گرامی، جو میری سمجھ میں یہاں تک بات آئی اور جسے جس انداز سے میں سمجھا آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہوا سے خمسہ کے ذریعے اسے درک نہیں کیا جا سکتا۔ چونکہ کیوں درک نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ اس کا وجود دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ملتا، بالکل تنزہ عن مجانست مخلوقات۔ پروردگار اپنی مخالفت کی مجانست سے، یک رنگی سے، ہارمونی اور کوآرڈینیشن سے بالکل جدا ہے، لیکن ان سب کو وجود دے رہا ہے۔ وجود سب کا مختلف ہے، موجودات مختلف ہیں، لیکن ایک نظام کی گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ وجود ایک مقام سے، ایک جگہ سے ملا ہے۔ تو یہ توحید کا تصور امام نے دیا۔ آپ پہلے توحید کا تصور دیکھیے کہ آپ کس کو خدا سمجھ رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے آپ خدا سمجھ رہے ہیں اور آپ نے کہا یہ تصور غلط ہے، میں اس کو خدا نہیں مانتا، میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے خدا کے اس تصور کو آپ کتاب خدا، احادیث، معصومین کے سامنے پیش کریں تو معصومین کہے اگر تمہارا خدا ایسا ہے تو ہم بھی اسے نہیں مانتے۔ خدا کا تصور کچھ اور ہے، مادے اور مادیات سے ماورا ہے۔ اور کل دوسری بات جو میں نے کہی کہ دیکھیے، امام نے فرمایا کہ دیکھو چاند سورج کو کون چلا رہا ہے چھٹے امام کی حدیث، تو اس شخص نے کیا جواب دیا تھا؟ زمانہ چلا رہا ہے، ٹائم چلا رہا ہے۔ دیکھیے زمانے کا مطلب وقت نہیں ہے، یعنی ٹائم اس چیز کا نام ہے کہ جس کے ذریعے آپ مادیات اور مادے کے کی حرکت کو اور اس کی حرکت کی پیمائش کرتے ہیں۔ یہ پچھلے بار میں نے عرض کیا تھا کہ انگلستان میں کوئی خاتون ہے پروفیسر، وہ کہہ رہی ہے کہ میں 15-20 سال سے ٹائم، وقت، زمان کے اوپر کام کر رہی ہوں، لیکن مجھ سے اب بھی کوئی پوچھ لے کہ وقت کی ڈیفینیشن بتائیے آپ تو شاید میرے لیے مشکل ہو بتانا۔ تو یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ وقت یہ کام کرتا ہے۔ تو کل میں نے آپ کو مثال دی تھی، امام نے کہا اچھا دن کے اوپر کون حاکم ہے؟ دن پر دن کا وقت حاکم ہے۔ جب دن چلا گیا تو حاکم بھی چلا گیا، مادون ہو گیا۔ جو مادون ہو گیا وہ دوبارہ اس وقت کو کیسے لا سکتا ہے؟ اور پھر میں نے اس روشنی کی، لائٹ کی اور پنکھے کی مثال دی تھی۔ یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی، جو کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی، تو ایک درود بھیج دیجیے محمد آل محمد۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں جسے علم کہا گیا۔ معصومین نے انہیں دو چیزوں کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو، ایک تو یہ سمجھو کہ وہ کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کوشش کرو جہاں تک وہ جیسا اپنے آپ کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے اس انداز سے اسے سمجھو، اور جب سمجھ لو کہ وہ کیسا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ چاہتا کیا ہے تم سے۔ اور کیونکہ خداوند تبارک و تعالی کی ذات دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہے، انسان دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق ہے، اس لیے پروردگار عالم جو کام بھی کرے گا انسان کے ساتھ، وہ صرف اس دنیا کو نظر میں رکھ کے نہیں کرے گا بلکہ آخرت کو نظر میں رکھ کے بھی کرے گا۔ اور یہی سے عدل الہی کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بے قاعدگیاں، بے انصافیاں، ظلم، ستم، جور، ایک دوسرے کا حق نوچ کھسوٹ کر کھا لینا، یہ پروردگار تو بیٹھا ہے وہاں پر دیکھ رہا ہے، یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی، عدل الہی کا مسئلہ یہی سے حل ہوگا کہ اگر پروردگار عالم صرف اس دنیا کو اس نے خلق کیا ہوتا اور اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا کا وجود نہ ہوتا تو یہ اعتراض بجا تھا، لیکن پروردگار کہہ سکتا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ تمہارے تمام اعمال، تمہیں جو تمام چیزیں دی جانی ہیں اور دی جانے والی ہیں، وہ تمہیں اسی دنیا میں مل جائیں گی۔ ہم نے جو نظام خلق کیا ہے، تمہارے وجود کو تقسیم کیا ہے دنیا اور آخرت پر، تم جو چیزیں وصول کر رہے ہو اور جو اپنے ہاتھ سے کھو رہے ہو، انہیں بھی تم دنیا اور آخرت میں تقسیم کر کے دیکھو۔ صرف اس مادی دنیا میں محصول کر کے جب تک دیکھتے رہو گے، عدل الہی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال گفتگو کیونکہ عدل الہی کی نہیں ہے، اس بات کو یہیں پر روک دیجئے۔ عزیزان گرامی، سمجھو کہ پہلے وہ کیا ہے معصوم فرما رہے ہیں، اور جب سمجھ لیا وہ کیا ہے تو اب دیکھو اس کی مرضی کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ مثال سے ایک واضح کر دوں بات۔ آپ نے پاسپورٹ بنوایا، کسی غیر ملک چلے گئے، جب آپ وہاں اترے گئے تو آپ کو قانون بتائے جاتے، کوئی دوست آئے گا یا کوئی قانونی ادارہ، حضور دیکھیے یہاں پر یہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے حضور ہم تو جس ملک سے آ رہے ہیں، کیا مطلب؟ نو پارکنگ میں کھڑی کر دی آپ نے، تو کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہے، ہم تو اس ملک سے آ رہے ہیں کہ طاقت کا مظاہرہ ہی کیا جاتا ہے, نو پارکنگ میں کھڑی کر کے گیا ہوں میں گاڑی, دیکھتا ہوں کون چالان کر سکتا ہے. یہاں تو شان ہی یہ ہے کہ صاحب کوئی چالان نہیں کر سکتا, کوئی کسی مجرم کو پکڑ نہیں سکتا. تو دیکھیے جب ہم ایک ایسے ملک سے آ رہے ہیں وہاں تو نظام, حضور آپ اس ملک سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ ملک دوسرا, یہاں پر نو پارکنگ کا طریقہ یہ ہے, ڈرائیونگ کا طریقہ یہ ہے, اور تمام چیزوں کا طریقہ کار یہ ہے. آپ جس ملک سے آئے آئے, اب میں کیا کہوں کہ دیکھیے ہم تو اس ملک سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر کسی نے مجھے بتایا کہ دیکھیے قرآن کی آیتوں تک کا جب ہمارے یہاں مذاق اڑایا جائے اور قرآن کی آیتوں سے کھیلا جائے تو اب کیا کیا جائے. ایک طرف رکھیے اپنے ذہن میں شہدائے بدر کو, پھر رکھیے شہدائے احد کو, پھر رکھیے شہدائے خندق کو, حنین کو, ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نظر میں رکھیے کہ جو رسول خدا کی بارگاہ میں قتل ہو گئے جنگ کرتے ہوئے, آپ کہیں گے شہید تھے, یہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. لیکن یہاں کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ نجس العین جانور کو بھی ان لوگوں کے برابر میں قیامت میں کھڑا کر دیا جائے گا. جب آپ نے نجس جانور کو شہید کہہ دیا, حضور آپ نے مان لیا, تو یہ بھی مانیے نا کہ جب شہید کہہ رہے ہیں یا تو قرآنی کانسیپٹ کے مطابق آپ اسے شہید کہہ رہے ہیں یا قرآنی کانسیپٹ سے ہٹ کر شہید کہہ رہے ہیں. اگر قرآنی کانسیپٹ سے ہٹ کر شہید کہہ رہے ہیں تو وہ شہید, اس کی کوئی وقت ہی نہیں. اگر قرآنی کانسیپٹ کے مطابق شہید کہہ رہے ہیں تو ذرا خیال رکھیے گا کہ قیامت میں کون کون ہستیاں شہید ہوئی ہیں. تو ہم تو ایسے ملک سے آ رہے, تو حضور دیکھیے ہم تو ایسے ملک سے آ رہے کہ صاحب جہاں پر ہر اقلیت کو کہہ دیا جاتا ہے, جہاں ذرا سی بات کی اس نے, میں نے عرض کیا نا آپ کے سامنے کہ چھٹے امام اس کافر اور زندیق کی بات کو سنتے تھے, یا تو آپ نے خود جتنا سوال کرتے تھے ہم سے کہ تیرا اعتراض کیا ہے, جواب دیتے تھے, کافر نہیں کہتے تھے, توہین رسالت کا ٹھپا لگا کے اس کے کان نہیں مروڑ دیتے تھے. عزیزان گرامی, ہم نے مسلمانوں نے کیا کیا سنت رسول خدا کو سمجھانے کے لیے, قرآن کی آیتوں کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے, رسول خدا کا طور طریقہ کیا تھا زندگی کا, ہم نے کتنی کوششیں کی کہ ہم رسول خدا کو روشناس کروائیں. آپ جا کر دیکھ لیجئے آج مسلمانوں کی حالت, دنیا کی بڑی 10 یونیورسٹیز کسی الحمدللہ مسلم ممالک میں نہیں ہے, دنیا کی 10 بڑی یونیورسٹیز. اگر کسی کو ذرا سی بیماری اس کی بگڑ جاتی ہے تو وہ کسی غیر مسلم ملک کا رخ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہی کے مسلمان ملکوں کے ڈاکٹروں کو بھی جائے پناہ اگر ملتی ہے تو کافر ملکوں میں. وہ مسلم ملک جو خود اپنے لوگوں کو پناہ نہ دے سکے تو وہ کیا سنت رسول دوسروں کو بتلائے گا. اب ہم ہندوؤں سے یہ توقع رکھیں, مسیحیوں سے یہ توقع رکھیں, یہودیوں سے, زرتشتیوں سے, سکھوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ رسول کی ذات کو سمجھ لیں. حضور ہم نے کیا کیا رسول کو سمجھانے کے لیے کہ ہم ان بیچاری اقلیتوں سے یہ توقع رکھیں کہ یہ رسول کو سمجھیں گی. تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ توحید کا تصور, مبدا اور معاد کا تصور, کہ پروردگار عالم ہم سے چاہتا کیا ہے, یہ ہمیں قرآن سے لینا ہوگا. اس عقیدے کی تصحیح کرنی ہوگی کہ کس انداز سے معصومین ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے. درود بھیجیے محمد آل محمد. تو یہ انسان دیکھے کہ وہ عقیدہ توحید ہے کیا, علم آئے وہ کیسا ہے. جب یہ دیکھ لیا وہ کیسا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ اب اسے کس کس چیز کی ضرورت ہے. ایمان رکھو, علم حاصل کرو عقیدہ توحید پر, علم اور اطاعت الہی, موضوع یہی ہے نا میرا. تو دیکھیے علم حاصل کرو, یقین حاصل کرو کہ خدا کیسا ہے. جس چیز پر تمہیں یقین ہے خوب ٹھوک بجا کر, خوب چھان پھٹک کر, خوب جانچ پڑتال کر کے عقیدہ توحید کو استوار کرو, مضبوط اور مستحکم کرو, پھر تم علم کی منزل پر پہنچو گے. جب علم کی منزل پر پہنچو گے تب خدا سمجھ میں آئے گا, وہ خدا کیسا ہے, تب اس کی اسی کے شایان شان اطاعت ہوگی. اب دیکھیے عجیب مرحلہ ہے کہ پروردگار عالم سورہ آل عمران میں حضرت یعقوب کا واقعہ بیان کر رہا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون. بڑی توجہ کیجئے گا, توحید کا عقیدہ لیا کہاں سے جائے؟ کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ علم کے مطابق ہے، حقیقت کے مطابق ہے، اس عقیدہ توحید میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی خامی نہیں، یہ مقام علم پر ہے، ہم ہیں تیری ذات کے، اس عقیدہ توحید کو لیا کہاں سے جائے؟ بھائی اتنے سارے مسجد میں مولانا حضرات ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیجئے، عجیب انداز ہے، آیت پڑھ لیجئے پھر دیکھیے عقیدہ توحید کیسے لینا ہے۔ خبردار، معصومین کو سمجھنے کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی مولانا اور مفتی اور ذاکر ہو، کسی عالم کے ذریعے ایمان کو سمجھنے کی کوشش مت کیجئے، عالم بہت نچلے درجے پر ہے، یہ وجود علیت میں ابھی طالب کی تصویر نہیں دکھا سکتا۔ حضور میرے کندھے پر کوئی پیچھے سے تھپتھپائے تو مجھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے، سوتے میں اگر ہاتھ لگ جائے گلاس پر تو گلاس ٹوٹ جائے گا، میں کیسے اس شخص کی تصویر دکھلا سکتا ہوں جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے یہ کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فإني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں عرش کے راستوں سے کہیں زیادہ واقف ہوں زمین کی نسبت۔ تو کوئی عالم جس مرتبے پر بھی ہو، جتنا بڑا مجتہد بھی ہو، خبردار اس کے ذریعے مولا کائنات کو سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مولا اپنا تعارف نامہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، نہج البلاغہ پڑھیے۔ مولانا آپ خالد بن ولید میں بڑا گرجتے چمکتے، یہ جو مولانا نہج البلاغہ میں معیار بتایا آپ پر تو پورا نہیں اترتا، تو نہ پورا اترے، اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو میرے ساتھ آپ بھی جائیں گے۔ آپ علی ابن ابی طالب کو سمجھیے کہ علی ابن ابی طالب آپ کی ذمہ داری کیا معین کر کے گئے، جس طرح سے علی ابن ابی طالب نے اپنی تصویر دکھائی اس تصویر کو سمجھنے کی خود کوشش کیجئے۔ پروردگار فرما رہا ہے دیکھو، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم لوگ اے مسلمانوں، تم لوگ اس وقت موجود تھے، سورہ آل عمران، تم لوگ اس وقت موجود تھے، کس وقت؟ اذ حضر یعقوب الموت، وہ وقت کہ جب یعقوب کے پاس موت آ گئی۔ بہت توجہ کیجئے گا، یعقوب کے پاس جب موت آئی تو یعقوب نے جمع کیا اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، سب کو جمع کیا۔ جانتے ہیں نا حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کے پدر گرامی ہیں، اپنے بچوں کو جمع کیا اور پوچھا، دیکھیے یہ ہوتا ہے نبی، یہ ہوتا ہے پیغمبر کہ وقت آخر ہے، اپنے بچوں کو جمع کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ دھڑکا، سب سے زیادہ قلق، پریشانی، گھبراہٹ کس چیز کی ہے؟ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ میں کہوں گا حضرت یعقوب اتنے سال آپ ان کے ساتھ رہے، آپ کی نسل سے ایک پیغمبر پیدا ہوگا، یہ پیغمبر زادے، پیغمبر آپ کے گھر میں، یوسف جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یوسف ایوہ صدیق، خواب کی تعبیر بتلائی، زندان میں جو ساتھ تھا اس نے یہ لقب دیا حضرت یوسف کو، اور خدا نے کہا کہ ہم نے خواب کی تعبیر بتلائی، بڑا مرتبہ، یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ نے تربیت کی ہے، اس کے باوجود اتنی گھبراہٹ ہے، اتنا قلق ہے، پریشانی ہے، کس بات کا دھڑکا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، بیٹوں ذرا یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تمام بیٹوں نے یک زبان ہو کر کہا، قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون، کہ بابا جان ہم اطاعت کریں گے، عبادت کریں گے، کس خدا کی؟ یہ نہیں کہا اس خدا کی جو تمام زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، کہا کہ دیکھو نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے پروردگار کی اور آپ کے باپ دادا کے پروردگار کی عبادت کریں گے۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ تو بھائی ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت یعقوب، اسماعیل اور اسحاق ایک چچا تھا، ایک دادا تھا، تو قرآن چچا کو بھی باپ کہہ رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم اپنے با چچا کو باپ کہے تو کل یہ نہ کہیے گا کہ وہ کافر تھا، یہ پیغمبر تھے، پیغمبر کا باپ کافر کیسے ہو گیا؟ قرآن سورہ آل عمران میں یہ اعلان کر چکا ہے کہ دیکھو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چچا تھے لیکن ہم نے باپ کہلوایا۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن له مسلمون۔ بہت توجہ کیجئے گا، پہلے کہا کہ ہم آپ کے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے پروردگار کی اطاعت اور عبادت کریں گے، بھائی خدا کا ذکر ہے، اے یعقوب کے بیٹو پہلے خدا کا نام لو، بعد میں یعقوب اور یوسف اور یونس کا نام لو، تم پہلے اپنے باپ دادا کا نام لے رہے ہو، بعد میں الہ واحدہ کہہ رہے ہو، انبیاء کے بعد خدا کا نام؟ تو توجہ کیجیے عزیزان گرامی، توجہ کیجیے گا کہ دیکھیے پہلے انبیاء کا نام دیا، آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ان کا خدا کس کا خدا؟ ابراہیم کا خدا، اسماعیل کا خدا، اسحاق کا خدا، وہ خدا کیسا ہے؟ الہن واحدہ. اے یعقوب کے بیٹو تم نے پہلے کیوں نہیں کہا الہن واحدہ؟ وہ الہ واحد، وہ اللہ واحد یکتا، کردگار قہار جبار، کہ جو ان کا خدا ہے. پہلے خدا کا نام لیتے، بعد میں اپنے باپ دادا کا نام لیتے. تو یہ بیٹے شاید پلٹ کر جواب دے کہ دیکھو ان کے علاوہ جس کے دروازے پہ جاؤ گے توحید کے لیے، اس توحید میں کجی ملے گی، خامی ملے گی، خرابی ملے گی، نقص ملے گا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو بھی پہچانا تو ان کے ذریعے پہچانا، اس لیے اس خدا کو مانو جو ان کا خدا ہے. توجہ کیجئے گا، کیونکہ انہوں نے براہ راست توحید کو نبی سے سیکھا ہے. الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن لہ مسلمون، اور ہم سب کے سب بابا جان پروردگار یکتا کی بارگاہ میں مسلم ہیں، ہمارے سر تسلیم خم ہے. قولو آمنا باللہ، اے لوگو یہ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لیا ہے. وما انزل الینا، اور ہم اس پر بھی ایمان لیا ہے. آیت کا اگلا تسلسل، اگلا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. اور ہم اس پر بھی ایمان لیا ہے جو ہم پر نازل ہوا. وما انزل الا، اور اس پر بھی ایمان لے آئے کہ جو کس پر نازل ہوا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ہم اس پر بھی ایمان لے آئے کہ جو ابراہیم پر نازل ہوا، جو اسماعیل پر نازل ہوا، جو اسحاق پر نازل ہوا، جو یعقوب پر نازل ہوا، اور جو قوم بنی اسرائیل کے اسباط نواسوں پر نازل ہوا، کہ وہ جو بارہ گروہ تھے ان پر نازل ہوا. دیکھو وما انزل الینا، وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. دیکھو پروردگار کہہ رہا ہے کہ کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پر نازل ہوئی، اس چیز پر جو نبیوں کو دی گئی، اس چیز پر جو ابراہیم پر نازل ہوئی، اس چیز پر جو اسماعیل پر نازل ہوئی، اس چیز پر جو اسحاق پر نازل ہوئی، جو یعقوب پر نازل ہوئی، جو اسباط پر نازل ہوئی، اور وہ چیز کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور وہ چیز جو تمام نبیوں کو دی گئی. لا نفرق بین احد منہم، ہم پروردگار کے رسولوں کے سلسلے میں کوئی تفریق نہیں رکھتے، سب کو مانتے ہیں. اور پھر پروردگار نے کہا ونحن لہ مسلمون، ہمارے سر پروردگار کی بارگاہ میں خم ہے، سر تسلیم خم ہے. پھر پروردگار نے عجیب جملہ کہا، دیکھو اے مسلمانوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اور اے ایمان والوں دیکھ لو، اگر یہ ایمان لے آئے جو ایمان لانا چاہ رہے ہیں، جو ابھی تک نبی پر ایمان نہ لا سکے، اگر وہ ایمان لا رہے ہیں اور وہ ایمان لے آئے، فقد اہتدوا، تو دیکھو انہوں نے جب ایمان لے آئیے تو انہوں نے ہدایت پالی، ہدایت کو حاصل کر لیا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. پروردگار نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو. یہ تم کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ تم کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. مفسرین نے لکھا، پوری امت مسلمہ ہے. مفسرین، بڑی توجہ عزیزان گرامی، مفسرین خدا نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اے امت مصطفیٰ جس طرح سے تم لوگ ایمان لائے ہو، اگر یہ ایمان لے آئے فقد اہتدوا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی ہے، یہ ہدایت کے مرتبے پر پہنچ چکے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ پوری امت کے بارے میں ہے. اچھا اب ہاتھ جوڑ کر مجھے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرنے دیجئے جن مفسرین نے کہا ہے کہ پوری امت مسلمہ مراد ہے. وہ مفسرین ان آیتوں کا کیا جواب دیں گے؟ اگر پوری امت مسلمہ مراد ہے تو وہ کیا جواب دیں گے سورہ جمعہ کی اس آیت کا؟ اے حبیب اذا راؤ تجارتن و لہوا انفضوا الیہا و ترکوک قائما. یہ مشرکین مکہ نہیں تھے، یہ بت پرست نہیں تھے، رسول کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے حبیب جب کھیل تماشا ہوتا تھا، جب سوداگر آتے تھے، جب بیوپاری تجارت کا قافلہ آتا تھا، انفضوا الیہا، لپک کے بھاگتے تھے تجھے چھوڑ کر. انفضوا الیہا و ترکوک قائما، حبیب تجھے کھڑا چھوڑ کے وہاں بھاگ جاتے تھے. ارے امت میں یہ بھی شامل تھے، کون تھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن امت میں تو تھے نا، نماز میں تو تھے. تو خدا یہ کہے گا ان جیسا ایمان،
ان جیسا ایمان جو لائے گا وہ ہدایت کے مرتبے پر ہے. ان لوگوں کی اوقات اتنی گھٹیا تھی کہ خدا نے ان کو یہ بتایا کہ حبیب ان سے یہ کہو قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. حبیب ان کو یہ بتلاؤ کہ جو خدا کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے بہتر ہے. ان کا شعور اس گھٹیا مرتبے پر تھا کہ کھیل تماشے اور عبادت الہی کا فرق خدا بتلا رہا ہے. چلیے اچھا ٹھیک ہے نکال دیجئے ان کو. سورہ یوسف میں کیا کہا حبیب وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. حبیب اکثر لوگ مومن نہیں بنیں گے تو جتنی بھی لالچ کر لے تو جتنی بھی کوشش کر لے یہ لوگ مومن نہیں بنیں گے. مومن کا مطلب کیا ہے دیکھیے ایک دفعہ میں آپ کو کہتا ہوں اس معاشرے میں کہتے ہیں مسلم معاشرے میں برادران دینی سب بائیمان ہیں سب نماز روزہ کرتے ہیں فجر کی اذان ہوئی مسجد میں جا رہے ہیں ظہر کی اذان ہوئی پھر مسجد میں جا رہے ہیں عصر کی ہوئی ہم پھر مسجد میں چلے گئے مغرب کی ہوئی عشاء کی ہوئی رمضان میں قرآن کی تلاوت یہ سب عبادتیں. لیکن پروردگار جب کہے گا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو اس مومن سے مراد وہ مومن نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہے اور دوسرا مسلمان پہلے مسلمان کو. یہ نام ہے ایمان مومن اس مرتبے کا کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا عام اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمتہ. سورہ حدید میں اعلان کر رہا ہے پروردگار اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہو یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وہ آمنوا برسوله اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. پروردگار تو خود فرما چکا ہے اگلے ٹکڑے میں اے ایمان لانے والوں وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ. پروردگار یہ تو کیا کہہ رہا ہے تجھے تو ان کفار نے پہچانا ہی ختمی مرتبہ کے ذریعے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں میں کچھ تھا کہ جو دکھائی نہیں دے رہا تھا. سورہ منافقون نے کہا پر حبیب دیکھو اذا جا کر منافقون وقالوا نشہد انک لرسول اللہ. حبیب تمہارے پاس جب منافقین آ کر کہے نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے تو دیکھو یاد رکھنا یاد رکھنا واللہ یعلم انک لرسول. ہمیں ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ جانتا ہے کہ تو ہمارا رسول ہے. اور واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون کہ دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. حضور دیکھیے یہ اللہ کو پتا تھا یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. اگر اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس امت جیسا ایمان لے آؤ تو امت میں تو اتنے گھٹیا درجے کے ایمان والے ہیں کہ نماز میں رسول کو چھوڑ کے چلے جائیں. رسول کے بارے میں پروردگار کہے کہ اے ایمان لانے والے ذرا رسول پر بھی پکا ایمان لے آؤ. اور رسول کے بارے میں رسول سے یہ کہے کہ حبیب تو جتنی تگ و دو کر لے تو جتنی لالچ تیرے دل میں آ جائے کہ یہ لوگ مومن ہو جائے. اکثر لوگ ان میں سے مومن نہیں ہو سکتے. کہا کہ دیکھو ولا تصل علی احد منھم مات ابدا سورہ توبہ. کہا کہ حبیب دیکھو یہ تمہارے ساتھ آتے ہیں نا یہ نماز میں آتے ہیں مدینے میں تمہارے ساتھ ہیں خبردار ولا تصل منھم مات ابدا ان میں سے خبردار جب کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانا. بھئی نماز جنازہ کس کی ہوتی ہے جس کی توقع یا رسول اللہ فلاں مر گیا آئیے نماز پڑھا دیجیے تو نماز پڑھوانے کی دعوت آئے گی تبھی تو ممانعت آئی نا. دیکھو حبیب لا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. دو حکم دیے حبیب کو. دیکھو حبیب ایک تو ان میں سے کسی پر نماز مت پڑھنا اور خبردار ان کی قبر پر جا کر کھڑے بھی مت ہونا. ولا تقم علی قبرہ کیوں ان میں صلات کا سکن النحم. حبیب اگر تم نے ان کے لیے دعا کر دی تو ان کے لیے باعث سکون ہے عذاب کم ہو جائے گا. یعنی تمہارے ساتھ تھے ہم جانتے ہیں تم لوگ نہیں جانتے تو امت میں ایسے بھی تھے تو پروردگار ایسوں کو نظر میں رکھ کے کہے گا فائن آمنوا بمثلہ ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اگر تم ایمان لے آئے ان لوگوں کی طرح سے تو ہدایت پا جاؤ گے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا پروردگار نہیں چاہیے ایسی ہدایت. کیا فائدہ اس ہدایت کا کہ ہم مسلمان بھی ہوئے رسول قبر پہ بھی نہ آئے نماز بھی نہ پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت نہیں شامل. یہ طے ہونا چاہیے فائن آمنو بمثل ما آمنتم بہ، یہ کون ہے کہ جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ تم اگر ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے تب ہدایت پاؤ گے. اب ایک معیار دے دیا قرآن نے، فائن آمنو، اگر وہ لوگ ایمان لے آئے، بمثل ما آمنتم بہ، جس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ سب مسلمان ہیں. تو میں نے تو بتا دیا مسلمانوں کی حالت آپ کو کیا ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے. سوچئے کہ ہوگا کیا. اب ایک واقعہ یہاں بتا دوں، سورہ رات کی، سورہ مجادلہ کی 12 آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگوں، اے ایمان والوں، ایک درود بھیجو محمد علی اللہ. یا ایھا الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. دیکھیے آیت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. عربی میں اگر خدا کو یہ بات کہنی ہوتی تو دو طریقے سے اس بات کو کہا جا سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان لانے والوں، اگر تمہیں خدا کے رسول سے سرگوشی کرنی ہے، کان میں جا کے کوئی بات کہنی ہے راز کی، تو اس راز کی بات کہنے سے پہلے، اردو میں ایک لفظ ہے کانا پھوسی، لیکن ادبی لفظ نہیں ہے، ممبرز کا نہیں ہے، اس لیے میں نے استعمال نہیں کیا، لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کانا پھوسی، اور ادبی لفظ ہے سرگوشی، نجوا. اگر کان میں رسول خدا کی کوئی بات کہنی ہے راز کی بات، کہ جب تم پوچھو رسول جواب دے، تم دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا، فتصدقوا قبل نجواکم، صدقہ دو اپنی سرگوشی سے پہلے. خدا نے کہا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ انتہائی پروٹوکول، انتہائی تشرف ہے رسول کے ساتھ سرگوشی کے لیے، کہ دیکھو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشی کرنے جا رہے ہو نا، تو اس سے پہلے، اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے کو بھیجو. امام فخر رازی نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے یہاں پر، ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے، لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ وہ آیت ہے کہ جس پہ سوائے علی بن ابی طالب کے کسی نے عمل نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وعلی محمد. اچھا کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے علی بن ابی طالب یہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ یہ وہ آیت ہے، ہذہ آیت لم یعمل بہا احد قبلی ولا یعمل بہا احد بعدی، نہ مجھ سے پہلے اس آیت پر کسی نے عمل کیا اور نہ میرے بعد کوئی اس آیت پر عمل کر پائے گا. کیوں فرماتے تھے حضرت علی؟ اس لیے کہ آیت منسوخ ہو گئی، آیت منسوخ ہو گئی تھی. اچھا آج کا مومن اگر کرنا چاہے تو رسول تھمائے درمیان ہے نہیں. امام فخر رازی نے لکھا ہے اما الاغنیاء فامتنعوا واما الفقراء فلم یجدوا، جو پیسے والے تھے انہوں نے کہا کیا فضول بات ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے، ایسے بھی تھے. اما الاغنیاء فامتنعوا، کیا ضرورت ہے میاں صدقہ دینے کی، سونے کا ایک سکہ، چاندی کا سکہ صدقہ جائے گا، رسول سے جا کے کیا بات کرو گے، سب تو بات کر لیتے ہیں، مسجد میں آ کر بتا تو دیتے ہیں جو آیت آتی ہے. دیکھیے یہ وہی سوچ ہے، دخل المسجد فائزا برجل قد اطاف به الناس، لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالے، رسول وہاں کھڑے ہیں، بھائی لپک کے ان کو چھوڑ کے رسول کے پاس آؤ نا. اور رسول نے پوچھا یہ مہاجا، یہ کیا تماشا ہے، کھیل تماشا کیا ہو رہا ہے؟ تو بھائی دیکھیے لوگوں کے ذہن میں یہ تھا اما الاغنیاء فامتنعوا، اغنیاء نے پیسے والوں نے کہا ہم تو نہیں دے رہے صدقہ، کس بات کریں، کیوں دیں؟ بھائی رسول سے سرگوشی کرنی ہے، کوئی راز کی بات پوچھنی ہے تو پوچھو. اچھا یہ کیونکہ سمجھتے تھے کہ رسول جو آیت آ رہی ہے بتلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، سب کچھ تو بتا دیتے، اب رسول کے پاس کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھ پائے کہ رسول ایسے علم کا وارث ہے اور مالک ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے حبیب قل رب زدنی علما، مجھ سے علم مانگتا رہے میں تجھے دیتا رہوں گا. اور علم کی حد کیا ہوگی؟ علم کی حد رسول کے کوئی نہیں ہوگی. دیکھو عالم الغیب فلا یظہر علی غیب ہی احدن، پروردگار غیب کا عالم اپنے علم غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضا من رسول، مگر یہ کہ اپنے جس رسول سے ظاہر ہو جائے. تو اگر یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جتنا بھی غیب ہے وہ رسول کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے تو پوری دولت لٹا کر آ جاتے، نہ سمجھ پائے کہ غیب سے اتصال رسول کے ذریعے ہی ممکن ہے.
لیکن تھا ایک شخص جس نے کہا کہ میرے پاس ایک سونے کا سکہ تھا، اور بڑا ذہین شخص ہے یہ، ایک سونے کا سکہ صدقے میں دے دیتا تو ایک دفعہ سرگوشی کر پاتا. لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ جا کر اس سونے کے سکے کو 10 چاندی کے سکوں کے بدلے میں بدلا، اور ہر دفعہ گئے فنا جا علی عشر نجوات، تو علی نے رسول خدا سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 مرتبہ جا کر سرگوشی کی. 10 مرتبہ سرگوشی کی. تو امام فخر رازی نے لکھا ہے بیچارہ جس کے پاس نہیں ہے، امل اغنیا فم تو ہم تو نہیں جا رہے حضور، کیا کریں گے، کیا کام ہے بھائی؟ آج بھی یہ ہے حضور، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، کیا کرنا ہے؟ زیارت پہ جا کر کیا کرنا ہے؟ مدینے جا کر، مکے جا کر، حج جا کے کیا کر لیں گے آپ؟ عمرے پہ جا کے کیا کر لیں گے؟ تو یہ وہی فکر کا تسلسل ہے. بہرحال تو دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. تو یہ بہرحال یہ آمَنْتُمْ بِهِ کون ہے؟ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ یہ جو بھی ہو، یہ گروہ جو بھی ہو، یہ مٹھی بھر جماعت ہو یا کثیر تعداد ہو، یہ امت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امت میں منافق بھی شامل، امت میں وہ لوگ بھی شامل جنہیں نماز پڑھنے کی تمیز نہیں، امت میں وہ بھی شامل کہ جو حجروں کے پیچھے سے آ کر رسول خدا کو چیخ کی آواز دیتے تھے، خدا نے انہیں جھڑکا ڈانٹا. امت میں وہ لوگ بھی شامل جو گھر پہ آتے تھے رسول کے اور کھانا کھانے کے بعد بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکنے لگ جاتے تھے. آیت اتری اذا قائمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب رسول کے گھر میں آئے، کھانا کھا لیا، اب منتشر ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، بیٹھ کر ادھر ادھر کی ہانکے نہ کرو. امت میں یہ لوگ بھی شامل، تو کیا ان کے ایمان کو معیار بنائے گا خدا ہدایت کا؟ بھئی یہ سوال ہے نا، جن مفسرین نے لکھا پوری امت شامل ہے، ان مفسرین کا سوال ہے کہ کیا ان لوگوں کے ایمان کو بھی معیار بنائے گا وہ شخص کہ جس کو یہ تمیز نہیں کہ رسول کو مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ کے بھاگ جائے ڈھول تاشے کی آواز پہ، جو رسول کو ڈھول تاشوں کے عوض بیچ دے، وہ لاکھ مسجد میں آتا رہے، وہ خچر رسول خدا کا جس پر آپ سواری کرتے تھے اس سے بہتر ہے جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتے. تو کیا معیار یہ ہے فائن آنا تمہیں مسلم آمن تم بے؟ نہیں. اب سمجھ میں آیا کہ معیار ہونا چاہیے ان لوگوں کا ایمان کہ جو ایمان ایسا ہو کہ ہدایت اور گمراہی کا معیار قرار پائے. تو بھائی سورہ آل عمران میں معیار مل چکا کہ جو نبی سے براہ راست کسب علم کرے ایمان اس کا معیار ہوگا. تو دیکھیے یہی وجہ تھی کہ جناب مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ دیکھو زمین پر اس تختہ گیتی پر میرے اور خدیجہ کے سوا کوئی نہ تھا کہ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتا. وَكُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، میں رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ بِحَرَى، اور خدا کی قسم میں غار حرا میں اس وقت تھا. رک جائیے یہیں پر، دیکھیے رسول خدا اور مولا کائنات کی عمر میں 30 برس کا فرق ہے. جب مولا کائنات 10 برس کے تھے تو رسول خدا کتنے برس کے ہوں گے؟ 40 کے. پہلی وحی آئی، جب پہلی وحی آئی قرآن کی صورت میں تو اس وقت امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ رسول ہیں. فرما رہے ہیں کہ میں جاتا تھا اس سے پہلے کہ رسول خدا پر وحی آئے. حضور یہ 10 سال سے بھی کم سن بچہ، نبی اس کو غار میں لے کر جا رہے ہیں، اور یہ فرمایا وَكَانَ يَرْفَعُنِي كُلَّ يَوْمٍ عَلَمًا مِنْ أَخْلَاقِهِ، رسول خدا ہر روز اپنے اخلاق کا، اپنی سیرت کا ایک پرچم میرے سامنے بلند کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُنِي بِالِاقْتِدَاءِ بِهِ، اور مجھے حکم دیتے تھے کہ علی میں جو تمہیں سکھا رہا ہوں اس کی پیروی کرو. علی کتنے بڑے تھے؟ 10 سال سے بھی کم کے تھے، اور مجھے کہا کہ دیکھو میری پیروی کرو، سیکھو، اس انداز سے چلو، یہ کام کرو. اور جب شیطان کی چیخ کی آواز آئی غار حرا میں تو
تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیخ کی آواز کیسی ہے؟ کہا ہادی رنت الشیطان قد آیس من عبادتہ، یا اے علی یہ شیطان کی چیخ کی آواز ہے، آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا۔ جب شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا، علی ابن ابی طالب کو شاید تعجب ہوا، اور چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ، اور اس نے ایک دفعہ شیطان کی چیخ کی آواز سنی، رسول خدا نے کہا اب یہ میرے الفاظ ہے گھبراؤ مت، رسول خدا کے الفاظ یہ ہے یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہ تو سنتا ہے۔ دیکھیے رسول جہاں جہاں جو دیکھ رہے ہیں، رسول جہاں جہاں جو سن رہے ہیں، وہ کس چیز کے بلبوتے پر سن رہے ہیں؟ وہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر سن رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کے بلبوتے پر دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کیا دیکھتے ہیں سنتے ہیں، آپ کا علم